بچوں کو اسکول کی تعلیم کہاں تک دلانا جائز ہے؟ کیا پوچھا لڑکیوں کو؟ اسکول کی تعلیم کہاں تک دلانا جائز ہے؟ اصل حکم تو یہ ہے کہ لڑکیوں کو لکھنا سکھانا جائز نہیں ہے، یہ اصل حکم ہے، لیکن زمانے کے تقاضوں کے اعتبار سے اور مصالح اگر راجح ہوں اور مصلحتیں شدید تقاضا کریں اور وہ مصلحتیں درجۂ حاجت میں ہوں تو اس کے اعتبار سے ان کو لکھنا سکھانے کی اجازت اس ضرورت کے اعتبار سے، اس حاجت کے اعتبار سے ہو سکتی ہے، اور انگریزی تعلیم جس میں کوئی بات خلاف شرع نہ ہو، عقیدے کے خلاف، تو لڑکوں کے لیے وہ تعلیم بھی جو ہے اس میں حرج نہیں ہے، اور خلاف شرع اور خلاف عقیدہ اسلامیہ کوئی بھی تعلیم ہو، انگریزی تعلیم ہو یا وہ مواد جو ہے عربی تعلیم میں ہو، وہ ناجائز ہے اس کا پڑھانا. اور یہ کہ دینی تربیت گھر میں مضبوط ہو اور لڑکوں کو اور لڑکیوں کو بنیادی عقائد اہل سنت والجماعت کے خوب اچھی طرح سے بتائے جائیں، یا اسکول وغیرہ میں دینیات کو ترجیح ہو اور دینیات بھی ساتھ ساتھ سکھائی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ دنیوی تعلیم بھی ہو، تو اس میں حرج نہیں ہے. اب کہاں تک کی بات تو یہ ہے کہ لڑکیاں جب تک چھوٹی ہوں اور ان پر پردے کے حدود نہ ہوں وہاں تک ان کا نکلنا اور اسکول وغیرہ میں جانا اس میں حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے،
اگر کوئی امام صاحب صرف ٹوپی پہن کر نماز پڑھائے تو کیا اس نماز کا ثواب ملے گا؟
نماز جماعت کا ثواب تو بہرحال ملے گا، اور جماعت کا ثواب یہ ہے کہ منفرد کی نماز پر 25 درجہ جماعت کا ثواب ہے، اور امام اگر خالی ٹوپی میں ہو اور مقتدی امامی میں ہو تو بھی اس کو امامت کا ثواب اور جماعت کا ثواب وہ پائے گا. اگرچہ یہ بات اور ہے کہ امامے کے ساتھ نماز جو ہے وہ بغیر امامے کے اس کا ثواب زیادہ ہے. مجھے اس سلسلے میں احادیث یاد نہیں ہے، اعلی حضرت عظیم البرکت نے فتاوی رضویہ میں ان احادیث کو اکٹھا فرمایا ہے، ان کا جو ہے وہاں سے مطالعہ کیا جائے.
ماں باپ کو کس قدر اختیار ہے، یعنی کن کن باتوں کی بنیاد پر اپنی بیٹی کو اس کے شوہر کے پاس جانے سے روک سکتے ہیں؟ یاد رہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے.
اگر شوہر اور بیوی کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے تو ماں باپ کو بلا وجہ شری ماں باپ ہوں یا کوئی اور فرد ہو ان کو یہ خلاف مصلحت بھی ہے اور بلا وجہ شری ہے تو یہ خلاف شرع بھی ہے، ان کو شوہر کے پاس جانے سے روکنا حق نہیں ہے، روکنا نہیں چاہیے، اور اگر کوئی وجہ شری ہو تو اس کو بیان کر کے مسئلہ پوچھا جائے۔
کچھ حضور مفتی اعظم کے لباس اور حلیہ مبارک کے بارے میں ارشاد فرمائیں۔
حضور مفتی اعظم کے
لباس اور حلیہ مبارک کے بارے میں ارشاد فرمائیں۔
یہ بات تو میں نے پہلے ہی بتائی تھی کہ حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا لباس بہت سادہ تھا اور وہ اسلامی وضع کا لباس تھا، صلحا کے لباس کو پسند کرتے تھے اور صلحی کی وضع کو اپناتے تھے، اور حلیہ مبارک یہ ہے کہ آپ کا رنگ گندمی تھا، اور ہمارے بچپن میں ہم نے تو بچپن میں حضور مفتی اعظم ہند کا حلیہ ہمیں کچھ زیادہ یاد نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں کہ حضرت سانولے رنگ کے تھے، اور اعلی حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے شکل اور صورت اور امامے کے پیچ وغیرہ بہت ملتے تھے، اور یہ بات میں نے دیکھی کہ ان کا بیٹھنے کا انداز اور نشست و برخاست میں وقار اور جلال، وہ روحانی طور پر یہ معلوم ہوتا تھا کہ بالکل اعلی حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا جلوہ سامنے نظر آ رہا ہے، اور بہت ہی پروقار، پرہیبت، پرجلال آپ کا چہرہ تھا، اور آپ کو جلال بھی اپنے لیے نہیں آتا تھا، جب کبھی آپ کو جلال آتا تھا خلاف شرع کوئی بات دیکھتے تھے تو اس پر فوراً ٹوکتے تھے، اور بہت ساری باتیں تو ایسی ہیں کہ جو ہم نے حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی قلیل صحبت میں ہم نے سیکھی، اور ہمیں اس سے تجربہ یہ ہوا کہ بہت ساری باتیں وہ ہیں کہ جو کتاب کے مطالعے سے یا درسگاہ سے جو ہے وہ باتیں جو ہیں حاصل نہیں ہوتی ہیں، بلکہ وہ افواہ الرجال کا جو علم ہے کہ مردان کامل کے زبان فیض ترجمان سے اور ان کے دہان پاک سے جو باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں وہ مطالعے سے نہیں حاصل ہوتی، درسگاہوں اس کی طویل صحبت سے، استاد کی طویل صحبت سے نہیں حاصل ہوتی، جو ایک مرد کامل کی نگاہ سے، اس کے زبان پاک سے نکلے ہوئے جملوں سے جو باتیں جو ہے حاصل ہو جاتی ہیں۔ میں نے ان باتوں کا جو ہے بہت کثرت سے وہاں پر جو ہے مشاہدہ کیا، اور مجھے بہت عزیز صحبت ملی، لیکن آج جو کچھ میں ہوں اور میرے اوپر جو کچھ فیض ہے وہ حضور مفتی اعظم ہند کا ہے۔ میں نے بریلی میں قابل اساتذہ بھی پڑھا، اور اپنی طالب علمی کے دوران پڑھا کم، میں نے درسگاہ میں ایک کتاب، کسی کتاب کا ایک ورق، دو ورق، ایک صفحہ، دو صفحہ پڑھ لیا، کتابوں کی تکمیل میں نے نہیں کی، بعض کتابیں بالکل نہیں پڑھی، اور کتابوں کا مطالعہ میں نے بہت کیا اور اظہر تک جا کر کے میں نے پڑھا، لیکن حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی صحبت میں اور ان کی رہنمائی میں جب میں نے مطالعہ کیا تو میں نے یہ سمجھا کہ میں نے کچھ نہیں پڑھا تھا. حضور مفتی علی کی رہنمائی سے جو مطالعہ میں نے کیا وہ میرے کام آیا, وہ صحبت میرے کام آئی. یہ ان کی جو ہے وہ نگاہ کا اور ان کی تکبیر کا یہ انداز تھا کہ قلیل فرصت میں, بہت تھوڑی سی فرصت میں لوگوں کو وہ کچھ سے کچھ بلا دیا کرتے تھے. اور یہ کہ ہم نے ان کا رنگ یہ سنا, لیکن جب سے ہم نے ان کو ہوش استعمال کر کے دیکھا اور خاص طور سے اظہر سے آ کر کے جو میں نے حضرت کو دیکھا تو میں نے دیکھا کہ حضرت کی نورانیت اور حضرت کی چمک اور دمک جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی. لوگ بڑھاپے میں کتنے ہی خوبصورت ہوں, کتنے ہی جو ہے حسین و جبیل ہوں, ان کی چمک, ان کی خوبصورتی اور ان کی تابناکی سب مان پڑ جاتی ہے, لیکن حضرت کو میں نے سوائے چند سالوں کے جس میں حضرت بیمار رہے, میں نے یہ دیکھا کہ ہم جیسے جوانوں کی توانائی جو ہے وہ ان کی ضعیفی کے آگے کچھ نہیں تھی. اور میں نے بمبئی کے اسٹیشن وغیرہ پر یہ دیکھا کہ حضرت چلے جا رہے ہیں اور وہ اپنی معمولی رفتار سے چل رہے ہیں اور میں اور دوسرے جوان لوگ جو ہے ان کے پیچھے دوڑ رہے ہیں, ان کو پکڑ نہیں پا رہے. اور نمازوں کی وہ پابندی تھی کہ گاڑی کعبہ ہو گیا لیکن آپ کی نماز ادا نہیں ہوتی تھی. اور اکثر بیشتر یہ ہوا کہ آپ نے آرام سے نماز پڑھ لی, اس کے بعد جو ہے گاڑی چھوٹی. یہ حضور مفتی اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی چند باتیں تھیں. اور میں نے تو یہ دیکھا کہ لوگوں کے انتقال کے بعد جو ہے ان کی جو حالت ہوتی ہے اور ان کا جو رنگ ہوتا ہے, موت کے آثار اللہ تبارک سب کو ایمان و سنت پر خاتمہ نصیب فرمائے. تو یہ سب دیکھتے ہیں کہ آدمی کی زندگی میں کیسا رنگ ہوتا ہے, موت کے بعد کیا ہو جاتا ہے, اور پھر موت کے بعد اگر ایک دن دو دن گزر جائیں تو چہرے کی کیسی رنگت ہوتی ہے. لیکن 16 اکتوبر کو میں نے حضور مفتی اعظم ہند کی زیارت ان کی زندگی میں کی اور غالباً 16 نومبر کو آپ کا وصال ہوا. تو حضرت محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب 16 اکتوبر کو آئے تھے, ان سے دعا کرائی اور پھر 16 نومبر کو ہم لوگ بمبئی سے آئے. جمعہ کا دن تھا تو حضرت کے وصال کو 3rd دن ہو چکا تھا, یعنی بدھ کے دن, بدھ اور منگل کی درمیانی شب میں آپ کا وصال ہوا. وہ دن گزرا, جمعرات کا دن گزرا اور جمعہ کے دن آپ کی تجہیز و تکفین ہوئی اور آپ کو سپرد خاک کیا گیا. لیکن چہرے میں جو ہے اس ایک مہینے جو زندگی میں حالت تھی اور جو آپ کے اتنے زمانہ وصال کے بعد جو حالت تھی اس میں کوئی فرق نہیں تھا.
کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو کبھی اس کا وزن کم ہو جاتا ہے, کبھی زیادہ ہو جاتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟
اب یہ تو اس کے جو ہے وہ مختلف اسباب ہیں طبی, یہ تو طبی اسباب جو ماہران طب ہیں ان سے اس بات کا سوال کرنا چاہیے.
بزرگوں کے نام کے کڑے اور چھلے اور دھاگے اور ان کے نام سے منسوب انگوٹھی وغیرہ پہننا کیسا ہے؟
جائز انگوٹھی اگر ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اور چھلے اور دھاگے وغیرہ جو ہے چھلوں کی اجازت نہیں ہے, اور دھاگے وغیرہ بھی جو ہے یہ بیکار چیزیں ہیں, بزرگوں سے نسبت اور جائز طور پر ان سے توسل جو ہے کرنا کرے وہ باعث برکت ہے، اس میں کوئی حل نہیں.
امیٹیشن کے بنے ہوئے زیورات پہننا کیسا ہے؟
امیٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ نقلی، جو زیورات اصل میں زیورات نہیں ہے بلکہ امیٹیشن کے ہیں، یعنی تانبے کے، پیتل کے، لوہے وغیرہ کے زیورات جو ہے اس کا پہننا عورتوں کو بھی جائز نہیں ہے اور مردوں کو تو کسی زیور کی اجازت نہیں.
کسی شخص کے پاس 10 لاکھ روپے ہوں اور وہ 3 لاکھ کا مقروض ہو تو وہ زکات کتنی رقم پر دے گا؟
کسی شخص
10 لاکھ، 3 لاکھ کا مقروض ہو، 10 لاکھ کا مالک ہو، تو زکات کتنے پر دے گا؟
7 لاکھ روپیہ جو اس پر ہے وہ نصاب سے بہت زیادہ ہے. اگر اس کی حاجت اصلیہ سے اور اس کی اور یہ یقیناً حاجت اصلیہ سے فارغ ہے تو 3 لاکھ روپیہ جو ہے وہ محسوب نہیں ہوگا، باقی 7 لاکھ روپے پر جو ہے حاجت اصلیہ وغیرہ کے اخراجات کو بنا کرنے کے بعد جو ہے اس پر زکات آئے گی.
کیا ہمارے دین میں کسی صورت میں سود لینا جائز ہے؟
سود حرام قطعی ہے اور سود کی کسی صورت پر اجازت نہیں ہے، اور اگر بغیر کسی ذاتی کے قرض نہیں ملتا ہو اور اس کو حاجت ہے تو بقدر حاجت، بقدر ضرورت جو اس میں مطلع ہے اس کو اجازت ہے، اور جو لے گا وہ بہرحال جو ہے ملزم ہوگا. اور سود سے بچنے کی کچھ صورتیں ہیلے، شرعی ہیلے 11 وہ بال شریعت میں اور غالباً کفل الفقیل فاہم میں بتا و رضبیہ میں بتائے گئے ہیں، وہاں سے طلب کیے جائے.
حضور حجت الاسلام اور ان کے خلفاء اور مریدین اور آپ کے فتاوی اور نعتیہ کلام کا مجموعہ کیوں نہیں ملتا جیسا کہ اعلیٰ حضرت اور حضور مفتی اعظم کا دستیاب ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟
یہ تو اس کا تذکرہ تو بہت تکلیف دہ ہے. یہی ہے کہ بہت سارے بزرگوں کے تبرکات اور ان کے قیمتی نوادر جو ہے وہ گردش ایام پہ نظر ہو گئے. حضور حضرت الاسلام کے بھی پسماندگان وہ ان کی حفاظت نہیں فرما کر سکے، اور پھر وہ جو کچھ ذخیرہ تھا وہ حضور مفتی اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے گھر کی طرف منتقل ہوا، اور پھر فسادات وغیرہ جو ہوئے اور کتابیں ادھر سے ادھر منتقل ہوئی. حضرت بہت تکلیف سے ان کا ذکر بیان کرتے تھے، ان میں بہت سارا سرمایہ اعلی حضرت کا بھی ضائع ہوا اور حضور حضرت الاسلام کا بھی بہت سارا سرمایہ جو ہے ضائع ہوا. اب کس نے ضائع کیا، کس طریقے سے ضائع کیا ہوا، اس کے بیان کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے معاف فرمائے، اور بزرگوں کے جو تبرکات ہمارے پاس ہیں اللہ تعالی ہمیں ان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے.
فقط ڈیلیوری آرڈر پر مال بیچنا جبکہ نہ مال پر قبضہ ہے نہ مال دیکھا ہے، کیسا ہے؟
کیا چیز ہے؟
ڈیلیوری آرڈر پر مال بیچنا.
ڈیلیوری آرڈر پر جو مال بیچا جاتا ہے اس کو استثناء کہتے ہیں، یعنی میز، کرسی وغیرہ، یا اب گھروں کا چلن ہو گیا ہے کہ مجھے تیار دکان چاہیے ہے یا تیار گھر چاہیے ہے، اور اس میں جو ہے وہ اس کے شرائط ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ مدت مقرر نہ ہو، اور اگر مدت مقرر ہوگی تو وہ بیعہ سلم ہو جائے گی، اور پھر بیعہ سلم کے جو شرائط ہیں ان کا اعتبار ہوگا۔ تو یہ استثناء ہے، ضرورت اور حاجت کی صورت میں جو ہے یہ جائز ہے، لیکن اب اس میں لوگوں نے پیسوں کو اور کاروبار کو بڑھانے کے لیے بہت سی نئی صورتیں نکال لی ہیں۔ مثلا ابھی ہم نے ایک پروجیکٹ ڈکلیئر کیا، اس کو ایک شخص نے خریدا، ابھی اس کے پاس جو ہے وہ قبضے میں نہیں آیا ہے، اس نے دوسرے کو بھیج دیا، دوسرے تیسرے کو بھیج دیا، چوتھے کو بھیج دیا، تو یہ تعامل کی بنا پر اور حاجت ناس کی بنا پر اس کی اجازت ہے، اور اصل قیاس جو ہے یہ چاہتا ہے کہ یہ بیع جائز نہ ہو، اس لیے کہ یہ بیع جو ہے ایسی چیز کی بیع ہے کہ ما لیس عند الانسان، جو انسان کے پاس جو چیز نہیں ہے وہ اس کو بیچ رہا ہے اور وہ اس کے قبضے میں نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بیع جو ہے مطلب کہ معدوم کی بیع ہے کہ ابھی وجود میں نہیں آئی ہے، تو یہ جو ہے وہ کئی طرح سے جو ہے یہ بیع ناجائز ہے، اصل اس کا یہی ہے، اور حاجت ناس کی بنا پر اور تعامل کی بنا پر جو ہے اس کی اجازت ہے۔ تو جہاں پر حاجت ناس متحقق ہو اور تعامل معتبر شرعی متحقق ہو، خاص اس مباب میں اور خاص اس صورت میں اس بیع کی اجازت ہوگی۔ اور یہ جو چلن نکلا ہے کہ ایک نے دوسرے کو، دوسرے نے تیسرے کو، چوتھے کو، محض فرضی بیع کاغذ پر ہو جاتی ہے، یہ ناجائز ہے۔
حضور، دوران نماز جوتے کہاں رکھے جائیں، سامنے یا دائیں بائیں؟
کیا ہے
دوران نماز جوتے کہاں رکھے جائیں، اپنے سامنے یا دائیں بائیں؟
سامنے نہیں رکھنا چاہیے، دائیں بائیں رکھ لیں۔
پینٹ شرٹ پہننا اگر امر مجبوری ہو، مثلا ملازمت یا اسکول اور کالج وغیرہ میں اس کے بغیر نہ جا سکتے ہو، تو کیا پہن سکتے ہیں؟
یہ شرعی مجبوری نہیں ہے، اور ملازمت ایسی ملازمت جائز نہیں ہے جس میں خلاف شرع کی شرط زبانی طور پر ہو یا تعامل کے اعتبار سے، عرف کے اعتبار سے وہ شرط جو ہے خود بخود جو ہے اس ملازمت میں لگے۔ تو یہ ملازم کو اس پر احتجاج کرنا چاہیے کہ میں اسلامی لباس پہنوں گا، وہ لباس پہنوں گا جس لباس میں میری نماز مقبول نہ ہو، اور میں دوسرا لباس نہیں پہنوں گا۔ اسی طرح سے جو ہے کالج میں بھی مسلمانوں کو اور بچوں کے سرپرستوں کو اور خود جو سمجھوال بچے ہیں ان کو اس بات پر احتجاج کرنا چاہیے کہ ہم پینٹ شرٹ خصوصاً ٹائی کا استعمال نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہمارے اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔
میں ایک بینک میں کلیکشن آفیسر کا کام کرتا ہوں، یعنی ان لوگوں سے بینک کے پیسے وصول کرنا جو بینک کو واپس نہیں کرتے، ایسی نوکری جائز ہے نہیں جس میں انٹرسٹ بھی جو واپس نہیں کرتے وہ بھی وصول کرنا پڑتا ہے؟
جس میں کیا جی؟
بینک سے کسی نے قرض لیا، اب وہ دے نہیں رہا، تو کلیکشن آفیسر ہوتا ہے، اس کا کام ہوتا ہے کہ بینک کی اصل رقم اور اس کا سود دونوں وصول کرے۔
سود کا معاملہ جس نے کیا، اصل ڈیلر جو سود کا معاملہ کرتا ہے وہ اس کے لیے ذمہ دار ہے، اور جو کلیکشن آفیسر ہے وہ اس پر ملازم ہے کہ بینک کی جو رقوم لوگوں کے پاس ہیں ان کو لا کر کے دے۔ تو یہ ایسا ہی لگتا ہے جیسے کہ کیشیئر کے پاس جو ہے مختلف قسم کی رقوم جو ہے جمع کر دی جاتی ہے، جس میں ان کی تفصیل نہیں ہوتی ہے کہ یہ سود کا ہے اور یہ غیر سود کا ہے، لہذا جو ہے اس میں جو ہے شرع کا قاعدہ یہ ہے کہ تخلل فعل فاعل مختار یقطع نسبہ، اگر فاعل مختار کا فعل درمیان میں ہے تو اب اس کے لیے ذمہ دار وہی ہوگا، اور اب نسبت جو ہے دوسرے فاعل سے، دوسرے آدمی سے جو ہے نسبت منقطع ہو جائے گی اور وہ اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا. بہرحال اس کو جو ہے اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ رقم سود کی ہے تو اس سے اعتراض کرے، اور باقی اس طریقے سے جو ہے اگر اس کو نہیں معلوم ہے اور وہ جو ہے بینک کا ملازم ہے کہ لوگوں کے پاس جو بینک کی رقم ہے وہ جمع کرے تو اس میں حرج معلوم نہیں ہوتا.
استاد تعلیم اور ادب سکھانے کے لیے اپنے شاگرد کو مار سکتا ہے؟ استاد تعلیم یا ادب سکھانے کے لیے اپنے شاگرد کو مار سکتا ہے؟
ہاں، معمولی انداز پر اس کو جو ہے مار سکتا ہے. بہت زیادہ جو ہے مارنا اس طور پر کہ ہاتھ میں، پیر میں یا اس کے بدن میں جو ہے وہ بہت زیادہ زخم پیدا ہو جائے، کھال وغیرہ پھٹ جائے، یعنی جس کو ضرب مبرح کہتے ہیں عربی میں، وہ جائز نہیں ہے. معمولی انداز کی جو ہے وہ تعدیب سردنش جائز ہے.
واصل بالحق بزرگان کے مزارات پر دعوت قبول کے عمل کے لیے سورہ مزمل کتنی بار پڑھی جائے اور کیسے پڑھی جائے؟
کیا جی؟
واصل بالحق بزرگان کے مزارات پر دعوت قبور یا کشف قبور کے عمل کے لیے سورہ مزمل کتنی بار پڑھی جائے؟
یہ تو معمولات کی جو کتابیں ہیں وہاں سے اس مسئلے کو معلوم کرنا چاہیے، اور جتنی مرتبہ وہاں لکھا ہوا ہے اس کو اسی پابندی کے ساتھ، اسی طریقے کے ساتھ پڑھنا چاہیے.
سندھ کے مشہور صوفی بزرگ شاہ عبد اللطیف بھٹائی کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے ایک میوزیکل ساز تمبورا ایجاد کیا، اس کی کیا حقیقت ہے؟
اس کی حقیقت مجھ کو نہیں معلوم.
کیا حدیث میں کہیں یہ بھی ذکر آیا کہ قیامت میں باپ کے نام سے پکارا جائے گا؟ غالباً مشکا شریف میں کہیں ایسا ہے، تو تطبیق کی کیا صورت ہوگی؟
وہ حدیث اس وقت مجھے مستحضر نہیں ہے. وہ حدیث جو ہے وہ معاسنت اور دوسری حدیث جو ہے وہ ذکر کی جائے تو انشاءاللہ تطبیق کی کوشش کی جائے.
تھوڑے دن پہلے ڈاکٹر اسرار احمد نے ٹیلی ویژن پر کہا تھا کہ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے شراب پی کر نماز پڑھائی اور اس میں قل یا ایھا الکافرون غلط پڑھی.
نہیں نہیں نہیں، یہ اعلی حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا اس سلسلے میں ایک رسالہ ہے، تنزیہ المقالۃ الحیدریہ عن وصمۃ عہد الجاہلیہ. اس میں یہ ثابت فرمایا ہے کہ عہد جاہلیت میں جو شراب نوشی کا رواج تھا، اور پھر صدر اسلام میں بھی شراب ایک دم ختم نہیں ہوئی، بلکہ صدر اسلام میں بھی جو ہے شراب پینے کی ایک حد تک جو ہے اجازت تھی، اور اعلیٰ نے تحقیق یہ فرمائی ہے کہ نشہ وہ کسی شریعت میں کبھی جائز نہیں ہوا. یہ اجازت تھی کہ جب تک نشہ نہ ہو لوگوں کو شراب پینے کی اجازت تھی، لوگ شراب پیتے تھے. اس کے بعد پھر تحریم قطعی بالکل شراب جو ہے حرام کر دی گئی، یہاں تک کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی زمانے جب شراب کو بالکل حرام فرمایا تو لوگ اس وقت جو اس حالت میں مبتلا تھے، شراب پی رہے تھے، جیسے ہی ان کا حضور کا فرمان سنا انہوں نے جو ہے جام توڑ دیے اور شراب کے برتن توڑ دیا، یہاں تک کہ شراب مدینہ کی گلیوں میں جو ہے بہتی نظر آئی. تو حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تبارک و تعالی وجہ الکریم جو ہے وہ اپنے بچپن سے ہی انہوں نے اللہ تعالی نے ان کو جو ہے اس سے محفوظ رکھا، انہوں نے کبھی شراب نہیں پی. یہ غلط ہے.
خدا بھی بچ نہ سکا محبت کے تقاضوں سے،
اس نے محمد کی خاطر ساری دنیا بڑا ڈالی. یہ شعر صحیح ہے یا غلط؟
کیا خدا
خدا بھی بچ نہ سکا محبت کے تقاضوں سے, محمد کی خاطر ساری دنیا بڑا ڈالی. یہ شعر صحیح ہے یا غلط؟
یہ پہلا مسئلہ جو ہے بہت ہی خلاف ادب ہے, اور اس میں شان الوہیت کی جو ہے صریح جو ہے شان الوہیت میں جو ہے گمراہی گستاخی ہے اور خلاف ادب ہے. یہ شعر جو ہے اس کی ہرگز اجازت نہیں ہو سکتی.
میں ایک بینک کے لیے تیسری کمپنی کے ذریعے کام کرتا ہوں. یہ کمپنی ہم کو تنخواہ دیتی ہے اور اس کو بینک پیسہ دیتا ہے, کیا یہ نوکری جائز ہے؟
نوکری کے شرائط اور کس بات کی نوکری ہے مفصل سوال کرنا چاہیے, اتنی گول بات کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا.
حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کے کتنے صاحبزادے اور کتنی صاحبزادیاں تھیں, اور وہ آپ کے رشتے میں کیا کیا ہیں؟
حضرت کے ایک صاحبزادے تھے, انور رضا نام تھا, جو غالباً 13 برس کے ہو کر کے اللہ کو پیارے ہو گئے, وہ میرے ماموں تھے. اور 6 صاحبزادیاں جن میں ایک میری والدہ اور 5 میری خالائیں, جن میں اب جو ہے بقاعد آیات جو ہے وہ برکاتی بیگم, ساجد میاں ہمارے خالو کی اہلیہ جو ہے بقاعد حیات ہیں.
رات میں قربانی کرنا کیسا ہے اور اس کی ٹائمنگ کیا ہے؟
قربانی کا مسئلہ وہی ہے جو ذبیحے کا مسئلہ ہے. رات میں ذبیحہ جو ہے وہ جائز ہے, بشرطے کہ رگیں جو ہیں وہ جن کا کٹنا معتبر ہے وہ کٹ جائیں, روشنی وغیرہ اتنی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے دن میں جائز ہے ویسے رات میں جائز ہے.
ہمارا چاول کا کاروبار ہے, ہمیں دبئی سے 120 دن کی ایل سی ہماری بینک میں وصول ہوتی ہے, اور ہم مال تیار کر کے ڈاکیومینٹس مکمل کر کے بینک کو دے دیتے ہیں, اور بینک ہم سے ڈاکیومینٹ پرچیز کر لیتا ہے اور ہمیں ڈالر ڈسکاؤنٹ کر کے ادا کر دیتے ہیں. مثلاً آج ڈالر کا ریٹ 72 ہے تو وہ ہمیں 71 روپے کی ادائیگی کرتے ہیں, اور ریٹ فکس نہیں ہوتا, روزانہ تبدیل ہوتا رہتا ہے. مسئلہ معلوم یہ کرنا ہے کہ بینک کو ڈاکیومینٹ بیچنا کیسا ہے. بینک ایک ایگریمنٹ بھی دستخط کرواتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر 4 ماہ بعد رقم نہ آئی تو مارک اپ چارج کیا جائے گا.
مال کا کیا؟
مارک اپ چارج کیا جائے گا, یعنی سود لیا جائے گا. 4 ماہ بعد اگر رقم نہ آئی تو بینک کو ہم ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ انٹرسٹ دینے کے پابند ہیں.
ہاں تو یہ تو بظاہر جو ہے وہ بینک سے لون لینے کا مطلب معاہدہ معلوم ہوتا ہے کہ بینک جو ہے وہ لون دے دیتا ہے, اور جو خریدار پر جس کو مال بھیجا گیا ہے اس پر جو قرض ہے وہ بینک جو ہے بیچنے والا اس قرض کو وہ بینک کی طرف جو ہے منتقل کر دیتا ہے, اور اس میں یہ حوالے کی صورت معلوم ہوتی ہے. تو ویسے تو اس میں بظاہر کوئی حرج نہیں معلوم ہوتا تھا, لیکن یہ جو ایک شرط ہے وہ شرط جو ہے وہ ناجائز ہے, اور یہ لون جو ہے سود پر جو ہے ایک کاروبار ہو جائے گا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اور جب تجھ کو ہم نے بھیجا سو مہربانی کر جہان کے لوگوں پر.
جب تجھ کو ہم نے بھیجا
سو مہربانی کر,
ہاں,
لوگوں کے جہان کے لوگوں پر.
اچھا یہ کس نے ترجمہ کیا؟
یہ محمود الحسن نے ترجمہ کیا ہے.
ہاں
اشرف علی تھانی نے ترجمہ کیا ہے. اور آپ کو اور کسی کے واسطے نہیں بھیجا مگر دنیا جہان کے لوگ یعنی مکلفین پر مہربانی کرنے کے لیے.
یشف علی انصاری نے ترجمہ کیا ہے، مودودی نے ترجمہ کیا ہے، اے محمد ہم نے جو تجھے بھیجا ہے تو یہ دراصل دنیا والوں کے حق میں ہماری رحمت ہے، اعلی حضرت نے ترجمہ کیا ہے، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔
محمود الحسن کا ترجمہ جو ہے وہ عربیت کے لحاظ سے بھی جو ہے وہ غلط ہے، اس لیے کہ اس نے وہاں پر ماں ظرف کا ترجمہ کیا ہے، لیکن وہاں پر ماں اس پہ ظرف نہیں ہے بلکہ وہاں پر ماں جو ہے نافیہ ہے، یعنی ماں ارسلنا کا اللہ رحمت للعالمین، ماں نافیہ ہے اور استثنائے مفرغ ہے، یعنی ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر سے بھیجا۔ اس کا ترجمہ وہی ہے جو اعلیٰ عجیب البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا ہے۔ اب اشرف علی صاحب کا ترجمہ ذرا پڑھیے پھر سے، کہاں گئے؟
آپ کو اور کسی کے واسطے نہیں بھیجا مگر دنیا جہان کے لوگ یعنی مکلفین پر مہربانی کرنے کے لیے۔
ہاں اس میں انہوں نے یہ پکچر لگا دی کہ مکلفین پر مہربانی کرنے کے لیے، تو یہ عموم میں بلا دلیل یہ اب تخصیص کی ہے، اور شرع کا قاعدہ یہ ہے کہ عموم اپنے عموم پر رہے گا، اطلاق اپنے اطلاق پر رہے گا، اور ظواہر کو نصوص کو ان کے ظاہر سے بلا وجہ شرعی پھیرا نہیں جائے گا جب تک کہ کوئی استحالہ شرعی نہ ہو، یعنی ان کو ان کے ظاہری معنی پر رکھنا جو ہے محال نہ ہو۔ تو یہ دلیل یہ بے دلیل یہ جو پکچر لگائی ہے یہ بے دلیل شرعی ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جیسے انسانوں کے لیے رحمت ہے اور انسانوں میں تخصیص نہیں ہے مکلفین کی، بلکہ انسانوں کے بچے بچے کے لیے بھی رحمت ہیں اور مکلفین کے لیے بھی رحمت ہیں، بوڑھوں کے لیے بھی رحمت ہیں، جوانوں کے لیے بھی رحمت ہیں، بچوں کے لیے بھی رحمت ہیں۔ اسی طریقے سے حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ما سوى اللہ اللہ کے سوا جو کچھ ہے سب کے لیے رحمت ہے، انسانوں کے لیے بھی رحمت ہے، جنوں کے لیے بھی رحمت ہے، فرشتوں کے لیے بھی رحمت ہے، اور آسمانوں کے لیے بھی رحمت ہے، زمینوں کے لیے بھی رحمت ہے، اور ان جو کچھ بھی ہے جہان میں ہر ہر ذرے ذرے کے لیے قطرے قطرے کے لیے رحمت ہے، اور ایسے ہیں کہ ان کا وجود جو ہے وہ سراپا رحمت ہے۔ اب دوسرا ترجمہ پڑھیے، مودودی صاحب نے کیا ترجمہ کیا ہے؟
اے محمد ہم نے جو تجھے بھیجا ہے تو یہ دراصل دنیا والوں کے حق میں ہماری رحمت ہے۔
ہاں اس نے بھی جو ترجمہ کیا ہے یہاں پر جو ہے وہ مانافیا کا ترجمہ نہیں کیا، بلکہ اپنی طرف سے جو ہے وہ ایک ایسا مفہوم پیدا کیا ہے جو آیت کے ظاہری معنی سے نہیں نکلتا، اور پھر یہ کہ دراصل یہ دنیا والوں کے لیے ہماری رحمت ہے یہ بھی ترجمہ نہیں ہے، بلکہ اپنی طرف سے جو ہے ایک مفہوم جو ہے یہ پیدا کیا ہے جو آیت کے الفاظ کے مطابق نہیں ہے۔ حقیقتاً حضور جو ہے وہ رحمت ہے اور اللہ کی بھیجی ہوئی رحمت ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ انا رحمت المودا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ رحمت ہوں جو اللہ نے حقیقت تمہارے سے بھیجا ہے۔ چلیے
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، نبی سے لگاؤ ہے ایمان والوں کو زیادہ اپنی جان سے،
نبی
سے لگاؤ ہے ایمان والوں کو زیادہ اپنی جان سے۔
اچھا
یہ محمود حسن کا ترجمہ ہے، اراز کا ترجمہ ہے، یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے۔
اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا ترجمہ بالکل لغت کے مطابق ہے، اور ولایت کے معنی قرب کے بھی آتے ہیں اور ولایت کے معنی تصرف اور اختیار کے بھی آتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے وہ ترجمہ کیا ہے جو ایمان کی جان ہے اور بالکل لغت کے مطابق ہے، کہ نبی مسلمانوں کا مسلمانوں کی جانوں کا ان کی جانوں سے زیادہ مالک ہے. یہ ترجمہ جو ہے وہ بالکل جو ہے ایمان کا تقاضا ہے, اور یہی وہ ترجمہ وہ ہے جس کی تصریح جو ہے خود اعلی حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ دستوری کے حوالے سے شارع علامہ احمد قسطلانی اور شارع مبائب علامہ درقانی نے اس کو نقل فرمایا ہے حضرت عبداللہ دستوری کے حوالے سے. یہ ترجمہ جو ہے اسی تفسیر کے اور ان کے ارشاد کے مطابق ہے. انہیں وہ فرماتے ہیں کہ من لم یرا بلایا تک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی جمیع احوالی فلا یذوق حلاوت الایمان, جو حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ولایت جو ہے اپنے تمام احوال میں جو ہے اپنے اوپر جو ہے وہ اپنے نفس پر نہ پائے, فلا یذوق حلاوت سنتی, تو وہ ان کی سنت کی حلاوت کو نہیں چکھ سکتا ہے. اعلیٰ حضرت نے بتایا افریقہ میں اور دوسری کتابوں میں جو ہے اور الامن والولا میں اس عبارت کو نقل کیا ہے. تو یہ ترجمہ جو ہے ان کے اس ارشاد کے ان بزرگ کے ارشاد کے مطابق ہے, اور جو ہے وہ ترجمہ ہے کہ نبی کو لگاؤ ہے کیا ایمان
نبی سے لگاؤ ہے ایمان والوں کو.
ہاں نبی سے لگاؤ
ایمان والوں کو لگاؤ ہے نبی سے.
ہاں
اپنی جانوں سے زیادہ.
ہاں یہ ترجمہ جو ہے وہ آیت کے مطابق ترجمہ نہیں ہے, اگرچہ یہ بات بھی صحیح ہے کہ اپنی جانوں سے زیادہ ہمیں جو ہے ہمارا نبی جو ہے پیارا ہے.
نماز قصر کب ادا کرنی شروع کریں گے اور کتنے کلومیٹر کے بعد نماز قصر پڑھیں گے؟
نماز قصر کا مسئلہ یہ ہے کہ 57.5 میل جس کے کلومیٹر کے اعتبار سے 92 کلومیٹر بنتے ہیں, اگر مسلسل اتنی مسافت پر جانے کا اس کا ارادہ ہے اور بیچ میں کہیں سفر ٹکڑے کرنے کا ارادہ نہیں ہے کہ 20 کلومیٹر چلے گا قصدن یہاں پر رکے گا پھر 20 کلومیٹر اور رکے گا, اگر اس طریقے سے پوری دنیا کا سفر کر لے گا تو مسافر نہیں ہوگا. اگر 57.5 کلومیٹر یا 92 کلومیٹر مسلسل جانے کا ارادہ ہو اور بیچ میں جو ہے کہیں اس کو جو ہے وہ قصدن اس کو رکنا نہ ہو, حاجت انسان کے لیے کھانے کے لیے پینے کے لیے یا بول و براز کے لیے جو ہے اس کو رکنا پڑا وہ اور بات ہے, لیکن بیچ میں قصدن ارادے سے جو ہے رکنا نہیں رک رہا ہے اور ارادہ رکنے کا نہیں ہے بیچ میں کہیں, تو اس صورت میں وہ مسافر ہے جبکہ اپنے شہر کے مکانات سے جدا ہو جائے اور مکانات شہر کے عمران جو بستی ہے بستی کے مکانات سے جب نکل جائے گا تو مسافر ہو جائے گا.
کیا ہم حضور فرمود صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت کی مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں حالانکہ ان کی امت میں غیر مسلم بھی ہیں؟ حالانکہ ان کی امت میں غیر مسلم بھی آ جاتے ہیں؟
نہیں, امت سے مراد یہاں پر امت اجابت ہے, اور امت دو ہے, امت دعوت اور امت اجابت. امت دعوت اس میں مسلمان اور کافر سب شامل ہیں, اور امت اجابت یہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں جنہوں نے حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی جمع کلمہ پڑھا اور ان کے دین کی ضروریات پر ایمان لائے اور کسی امن ضروری دینے کے ہم منکر نہیں ہیں, تو یہ اس کے مصداق ہم اہل سنت والجماعت ہیں. اور جو کسی امن ضروری دینی کا منکر ہے اگرچہ وہ کلمہ پڑھتا ہو جیسے وہابی دیوبندی رافضی قادیانی وغیرہ جو ہے وہ جو ہے امت اجابت کا مصداق نہیں ہے, وہ جو ہے مسلمان نہیں ہے, مسلمان صرف اہل سنت والجماعت ہیں, تو انہی کے لیے جو ہے دعائیں مغفرت جائز ہے. انہی کی نیت سے اگر یہ کہتا ہے کہ اللہ ارحم امت محمد, اے اللہ امت محمد پر رحم کر, اغفر لامت محمد, امت محمد کے لیے مغفرت فرما دے, تو انہی کی نیت سے جو ہے جائز ہے. اگر اس میں جو ہے دوسروں کی نیت سے کہے گا تو یہ ناجائز ہے.
حضور آپ کو عطر کون سا پسند ہے؟ آپ کو کون سا عطر پسند ہے؟
مجھے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو پسند تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، میں یہی عرض کرتا ہوں، اور مجھے بھی جو ہے ہر طرح کا عطر جو ہے وہ پسند ہے۔
کنز الایمان کا اب تک جرمنی اور فرینچ وغیرہ یوروپین زبانوں میں ترجمہ کیوں نہیں ہو سکا؟ کیا اس کی ضرورت نہیں ہے؟
یہ سوال تو مجھ سے نہیں کرنا چاہیے، یہ تو جو اہل لیاقت ہیں، جن کو اس قسم کی لیاقت ہے، اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے، وہ ہر زبان میں اس کا ترجمہ کر دیں۔ اور بات دراصل یہ ہے کہ ترجمہ کرنا آسان کام نہیں ہے، اپنے طور پر آدمی کسی زبان میں بھی کچھ بولے کچھ لکھے یہ وہ آزاد ہے، لیکن دوسرے کے ضمیر کو اور اس کے معافی ضمیر کو اور اس کی مراد کو کسی دوسری زبان میں منتقل کر دینا یہ آسان نہیں ہے۔ ترجمے کو لوگ آسان کام سمجھتے ہیں، ترجمہ بہت جان لیوا کام ہے، اس میں یہی نہیں دیکھا جاتا ہے کہ فلاں صاحب کو انگلش بہت اچھی آتی ہے یا عربی بہت اچھی آتی ہے، عربی پر عبور ہے، اب تو اب کسی زبان پر اب عبور ہوتا نہیں، اور یہ کہ اس زبان پر عبور ہے، بلکہ یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ جس زبان سے وہ منتقل کر رہا ہے دوسری زبان میں، تو اس پر مصنف کی مراد کو اس زبان میں منتقل کرنے کی اس کو صلاحیت ہے کہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اس صلاحیت سے جو ہے عاری ہیں، یہ بظاہر جو ہے یہ وجہ ہے کہ اب تک بہت سے لوگوں کو اس کی توفیق نہیں ہوئی۔ اب جو لوگ ترجمہ کر رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ پوری دیانت سے اور پوری ذمہ داری سے مصنف کی مراد کو ترجمے میں جو ہے وہ منتقل کر دیں، تو اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ لوگوں سے یہ کام دے لیں۔
بال پین میں جو روشنائی ہوتی ہے اس کو جیب میں رکھ کر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟
حضور مفتی اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فاؤنٹین پین کی روشنائی کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ اس میں اسپرٹ ہوتا ہے، اور اسپرٹ مثل پیشاب کے ناپاک ہے۔ اگر یہ بات تحقیق ہے، پائے تحقیق تک پہنچ چکی ہے کہ اس میں اسپرٹ ہوتا ہے، اور بغیر اسپرٹ کے کوئی روشنائی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، تیار نہیں ہو سکتی، تو اس صورت میں یہ اس روشنائی کا استعمال بھی جائز نہیں ہے، اور اس پین کو لگا کر کے اگر نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ نماز اگر نجاست دے کر کے اور نجاست کو اٹھا کر کے حامل نجاست ہو اور وہ نماز کے ساتھ نہ کرے تو نماز نہیں ہوتی۔
یہ سوال پوچھا گیا بال پین کے بارے میں۔
بال پین؟
جی
ہاں، بال پین حضور مفتی اعظم جو ہے وہ جو ڈاٹ پینسل وہ استعمال کر لیتے تھے، اب مجھے اس کی تحقیق نہیں ہے، اگر اس میں اسپرٹ نہیں ہے تو جائز۔
میں جس کمپنی میں کام کرتا ہوں وہ شہر سے 100 کلومیٹر دور ہے، اور روز کا آنا جانا پڑتا ہے، اب وہاں نماز قصر ہوگی یا مکمل؟
اس کا مسئلہ پہلے بتا چکا ہوں میں کہ اگر 100 کلومیٹر مسلسل جانے کا ارادہ ہے اور بیچ میں کہیں جو ہے قصدن رکتا نہیں ہے تو نماز قصر کرے گا جب وہاں پہنچے گا، اور پھر جب حدود شہر میں داخل ہو جائے گا تو مقیم ہو جائے گا، اب نماز قصر نہیں پڑے گا، بوئی پڑے گا۔
ٹوپی پر عوامہ اس طرح باندھنا کہ کپڑے سے یا عمامے کے پیچوں سے ٹوپی کا کچھ حصہ قصدن کھلا رکھا جائے تو نماز کا کیا حکم ہے؟
اگر بیچ سر کھلا رہتا ہے تو یہ احتجاج ہے، اور اس میں نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی، اور اگر تھوڑا سا نظر آ رہا ہے تو تھوڑا افوا ہے، معاف ہے، اور اگر بیچ سر کا نہیں ہے، کہیں اور سے وہ کھل گیا تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن قصدن وہ اس کو ٹوپی سے نہ ڈھکنا اور اتنا حصہ کھول دینا یہ بیکار بات ہے، اور یہ جو ہے سنت یہی ہے کہ اس کے پیچ جو ہے وہ گردے سر ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے کچھ پیچ جو ہے وہ بیچ سر پر بھی ہوں اور بلا وجہ یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ٹوپی جو ہے وہ کہیں سے جو ہے کھلی رہے.
میرے والد صاحب نے کسی کی بیعت نہیں کی تھی اور ان کا انتقال ہو گیا ہے, کیا میں ان کی طرف سے بیعت کر سکتا ہوں؟
نہیں, بیعت میں جو ہے وہ نیابت نہیں ہوتی ہے, اور جب انتقال ہو گیا تو اب نیابت کا سوال بھی نہیں ہے.
بیٹا اور بہو شادی کے 20 سال گزرنے کے بعد اپنا گھر الگ رہ کر رہنا چاہیں تو کیا یہ گناہ ہے؟ بیٹا اور بہو شادی کے 20 سال بعد اگر اپنا گھر الگ رہ کر رہنا چاہیں تو کیا یہ گناہ ہے, اور کیا ان کو والدین کے ساتھ رہنا ضروری ہے؟
والدین کی خدمت اور ان کی اطاعت اور ان کا ادب جو ہے وہ بہرحال لازم ہے, وہ الگ رہیں یا ساتھ میں رہیں, اور اگر ساتھ میں رہ کر کے ان سے محبت کا رشتہ اور ان کی اطاعت کا رشتہ اور ان کے ادب کا رشتہ وہ اگر متاثر ہوتا ہے اور وہ نہیں کر سکتے ہیں تو اس صورت میں باہر رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے, اور وہ الگ رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے ماں باپ کی خبر گیری بھی کریں, ان کی اطاعت بھی کریں.
جی ایک سوال آیا, ایک صاحب نے کہا ہے کہ کچھ مستورات کھڑی ہیں جن کی وجہ سے بے پردگی ہو رہی ہے, تو ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ مستورات بیٹھ جائیں. وضو کی حالت میں شلوار گھٹنے سے اوپر تک کرنے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟
ہاں
وضو کرنے کے بعد شلوار گھٹنے سے اوپر کرنے سے کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟
یہ عوام میں جو مسئلہ مشہور ہے اور بعض لوگوں کو میں نے یہ سنا کہ وہ انہوں نے کسی رکشے والے کو یا کو دیکھا کہ میں تو وضو کر کے آیا تھا, تم نے میرا وضو توڑ دیا, ہم گھٹنا کھول دیا, یہ غلط ہے.
کیا آپ کا فتاوی تاجی شریعہ کے نام سے زیر تبع ہے؟
میرا فتاوی اب کس نام سے زیر تبع ہے اس کی مجھے اطلاع نہیں ہے. میں نے جو کچھ فتاوی کا کام کیا تھا اس کو کچھ لوگوں کو سونپا گیا. کچھ لوگوں کو سونپا گیا تھا, وہ اس کی ترتیب دے رہے ہیں لیکن اب تک ترتیب نہیں دے پائے ہیں.
مکان یا دکان وغیرہ کا کرایہ لے سکتے ہیں؟
مکان یا دکان
کرایہ لے سکتے ہیں,
ہاں کوئی حرج نہیں اس پہ.
کن صورتوں میں خون دینا جائز ہے؟ کن صورتوں میں خون دینا اور لینا جائز ہے؟
سود لینا اور دینا,
خون بلڈ,
خون نہیں, اس کی بتقن اجازت نہیں ہے. خون نہ لینا جائز ہے نہ دینا جائز ہے.
ہمارے قادری سلسلے میں ذکر سہ ضربی اور چار ضربی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟
یہ تو شجرے کے جو معمولات ہیں وہاں سے تفاصیل کو حاصل کیا جائے.
میں آپ کا مرید ہوں اور نعتخواں ہوں, بہت سی محفلوں میں ذکر ہوتا ہے, مجھے بتا دیں کہ میں کون سے سلسلے کا ذکر لوگوں کو کراؤں اور خود کروں؟
آپ جس سلسلے میں بیعت ہے سلسلہ قادریہ رضویہ کے ذکر کو رواج دیجئے اور وہی کیجئے اور لوگوں سے کروائیے.
ایک صاحب نے لکھا ہے میں آپ کا مرید ہوں اور مجھے اللہ کے ذکر کا بہت شوق ہے, میں اللہ کے مختلف ذکر کے وظائف کرنا چاہتا ہوں, تو میں کون سے وظائف کروں اور اس کی اجازت دے دیں؟
مجموعہ اعمال رضا یا الوظیفۃ الکریمہ میں بہت سارے اذکار ہیں اور مجموعہ اعمال رضا میں اس سے زیادہ ہیں, وہاں سے آپ تفصیل طلب کیجیے.
مفتی کی کیا شرائط ہیں؟ آج کل بہت سے لوگ صرف درس نظامی سے فارغ ہونے کے بعد فتویٰ دینا شروع کر دیتے ہیں,
ان شرائط کا اس مختصر سے وقت میں احاطہ نہیں کیا جا سکتا ہے. مفتی کے لیے کم سے کم یہ ضروری ہے کہ وہ رسم المفتی سے آگاہ ہو اور خصوص بقائے میں ایک اشتہادی صلاحیت ہر مفتی کے لیے ضروری ہوتی ہے، وہ بھی اس کے لیے ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ فتاوی وغیرہ مسائل شرع کو کتب معتمدہ سے نکال سکتا ہو اور مذہب معتمد اور غیر معتمد میں تمیز رکھتا ہو، اور سب سے عام شرط یہ ہے کہ وہ کسی حاجت اور تجربے کار نقطہ رس بڑے مفتی کے پاس اس نے تربیت حاصل کی ہو، جب تک کہ یہ سب باتیں نہ ہوں کوئی آدمی جو ہے وہ تجربے کار اور پختہ کار مفتی نہیں ہو سکتا، اور اس سے خطا کا امکان جو ہے بہت زیادہ ہے۔
اکثر لوگ جن کو ہم آپ سے بیعت کرنے کے لیے کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ سے مرید ہونے کے بعد ملاقات کیسے ہوگی، اور آپ تو بریلی شریف تشریف لے جائیں گے، ہمیں فیض کیسے ملے گا، اور آپ کی صحبت ہی نہیں ملے گی، تو آپ سے کچھ بات کرنی ہو تو کیسے ہوگی؟
یہ تو اب ان لوگوں کی اپنی بات ہے، بہت سے لوگ جو ہے وہ مرید ہوتے ہیں، اور مرید ہونا جو ہے وہ اس لیے ہوتا ہے بیعت تبرک۔ اب بیعت ارادت جو ہے وہ تو رہی نہیں، صرف بیعت تبرک ہے، اور بیعت تبرک اس لیے ہوتی ہے کہ جو سلسلہ متصل ہے، اور جامع شرائط کوئی پیر ہے جس کا سلسلہ اوپر کے بزرگوں سے متصل ہے، ان کا سلسلہ ان کے اوپر کے بزرگوں سے متصل ہے، یہاں تک کہ سرکار ابد علا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی تک پورا سلسلہ متصل ہے، بیچ میں کہیں انقطاع نہیں ہے۔ ہمیں اس سلسلے میں ہم بیعت ہو جائیں اور اس سلسلے کی متصل برکت ہم کو مل جائے، اگر وہ پیر صاحب اتنی لیاقت نہیں رکھتا کہ وہ فیض پہنچائے تو اس کے اوپر کے جو بزرگ ہیں یا اس کے اوپر کے جو بزرگ ہیں کسی نہ کسی سلسلے میں جو ہے کوئی متصرف پیر اور بزرگ جو ہے اس کی جو ہے صحبت کا اور اس کی روحانیت کا وہ فیض جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔
تمام حاضرین محفل آپ سے یہ التجا کرتے ہیں کہ برائے مہربانی عشاء کی نماز آپ با جماعت ہمیں آپ کی اقتدام میں حاصل کرنے کا شرف حاصل کر شرف بخشیں۔
ٹھیک ہے۔
آج سے 20 سال پہلے جو دکان 5,000 روپے پگڑی پر لی تھی، اب اس دکان پر 15 لاکھ پگڑی لینا کیسا ہے؟
پگڑی کا لین دین تو جائز نہیں ہے، اور اس کا اصل حکم یہی ہے کہ وہ یہ ایک ناجائز کاروبار ہے، اگر حاجت نہیں ہے بغیر کسی حاجت کے تو پگڑی دینا بھی جائز نہیں ہے، اور اس کے بعد پھر جو دکان میں کرایہ دار قابل و متصرف دخیل ہوتا ہے وہ دوسرے سے پگڑی دے دیتا ہے، اور اس طور سے وہ جو ہے جو چیز اس کی ملک نہیں ہے اس کو وہ بیچ دیتا ہے، اور وہ ایک طریقے سے جو ہے جبرن ایسا کام وہ کرتا ہے، تو یہ سب ناجائز کاروبار ہیں۔
المحنت المفنت کتاب کی حقیقت کیا ہے؟
المحنت
علی المفنت کتاب کی حقیقت کیا ہے؟
یہ خلیل احمد امبیٹوی نے ایک کتاب لکھی تھی، اور اس میں حسام الحرمین اعلی حضرت عظیم البرکت الحرمین جب اعلی حضرت نے تحریر فرمائی المعتمد المستند دنیاو نجات الابد، جس میں اعلی حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ہندوستان میں ان کے زمانے میں جو بد مذہبوں کے فرقے تھے، جن میں وہابی، دیوبندی اور دیوبندیوں کے مختلف فرقے 6 یا 7، اس میں روافض اور قادیانی وغیرہ سب تھے، ان کو جب گنایا اور وہ کتاب علماء حرمین شریفین نے دیکھی، اس پر علماء حرمین شریفین نے یہ حکم دیا کہ من شک فی کفری وعذابہ فقط کفر، جو ایسے کفری عقائد پر مطلع ہوتے ہوئے ایسے اس کے قائل کہ کفر میں یا عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے، اس کا وہ فتاوی جب حاصل ہوئے اعلی حضرت نے ان کو اکٹھا فرما کر کے حسام الحرمین علی منہج الکفر والمین نام دے کر کے ان فتاوی کو جب شائع فرمایا تو خلیل احمد امبیٹوی نے براہ چالاکی عربی میں ایک کتاب مرتب کی جس کا یہ نام رکھا، اور اس میں اپنے تمام ان عقائد کفریہ سے جو براہین قاطعہ میں جو لکھا تھا کہ شیطان ملک الموت کو یہ وسعت نسل قطعی سے حاصل ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت علم کے لیے کون سی نسل قطعی ہے کہ جس کو رد کر کے جس کے جواب رسول کو رد کر کے ایک شخص ثابت کرتا ہے، اس قسم کی بکواس جو کی تھی کہ شیطان اور ملک الموت کے علم کو حضور سے زیادہ بتایا اور حضور کے علم کے کا مستقل انکار کیا، اس کے لیے کوئی نسل قطعی بھی نہیں مانی، اور اشرف علی وغیرہ نے جو حضور کے علم کے بارے میں گستاخی کی تھی، اور قاسم نانوتوی نے جو ختم نبوت کا انکار کیا تھا، اور اس کے علاوہ جو ان تواغیت اربعہ کے کفریات تھے ان تمام باتوں سے اس نے انکار کیا، اور اس نے کہا کہ ہم یہ مانتے ہیں وہ مانتے ہیں، تمام اہل سنت والجماعت کے معتقدات کا اس میں اقرار کیا، تو اس کتاب کا نام اس نے المحنت علی المفند رکھا تھا، اس کا جواب جو ہے وہ علماء اہل سنت والجماعت نے وہ دیا، تو یہ اس کی حقیقت یہ ہے۔
کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ اس شعر کا کیا مطلب ہے؟
اس شعر کا مطلب وہ ایک حدیث کا ترجمہ ہے جس کا مضمون مجھے اس وقت مستحضر نہیں ہے، اس کا مطلب صاف واضح ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی عظما کی شفاعت جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ ذوق افزا ہے، اور قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، کہ جو ہے وہ پرہیزگاری جو ہے پرہیزگار جو ہے وہ گناہوں سے گناہگاروں سے گناہ کو جو ہے قرض لیتے ہیں کہ جس طرح سے تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہے نصیب ہے، ہم کو بھی حضور کی شفاعت کا حصہ نصیب ہو جائے۔